دشمن ولایت فقیه، خدایا خدایا تا انقلاب مهدی زندہ رہے جہاں میں، علم و عمل حسین، فکر و عمل میں.
اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محرم سفر رو به اتمام.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. محرم اور سفر کا مہینہ اپنے آخری ایام سے گزر رہا ہے.
دو ماہ عزاداری کردیم.
ان دو مہینوں میں ہم نے عزائے سید الشہداء بچھائی.
دو ماہ تعظیم شعائر داشتیم.
ان دو مہینوں میں اسلامی شعائر کا ہم نے احیاء کیا اور ان کو احترام سے منایا.
و معمولا سعی کردیم در مجالسمون زیارت ابا عبداللہ رو داشته باشیم.
اور معمولا ہم نے کوشش کی کہ اپنی مجلسوں میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا عمل انجام پائے.
و به زیارت عتبات عالیات هم میریم.
اور مقدس مقامات کی زیارت کے لیے بھی ہم جاتے ہیں.
و در اونجا هم زیارتی میخوانیم.
اور وہاں بھی جا کر ایک زیارت پڑھتے ہیں.
یکی از زیارت های معروفی که همه میخوانیم زیارت وارس هست.
زیارتوں میں ایک مشہور زیارت جس کی ہم اور آپ تلاوت کرتے ہیں، زیارت وارثہ ہے.
السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ،
جس کی ابتدا یہی ہے، السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ.
راستی چه شده است که ما چنین زیارتی میخوانیم؟
حقیقت میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا بات ہے، ہم کس وجہ سے اس زیارت کو پڑھتے ہیں.
و آیا وراثتی محقق شده است یا نه؟
حقیقت میں کوئی وراثت منتقل ہوئی بھی ہے یا نہیں؟
یا ادعا می شود
یا فقط ایک بیان کی حد تک ہے.
ما انشاءاللہ بنا داریم که در این جلسه مقداری راجع به وراثت حرف بزنیم.
ہماری کوشش یہ ہے کہ اس محفل میں وراثت سے متعلق کچھ گفتگو کی جائے.
وارث کیست؟
وارث کون ہوتا ہے؟
ارث چیز؟
ارث جو چیز وراثت میں ملی وہ کیا ہے؟
مورث کیست؟
اور ارث دینے والا کون ہے؟
خیلی بنای بر تفصیل نداریم.
زیادہ تفصیلی گفتگو بھی نہیں کرنا چاہتے.
فقط وارث رو بحث میکنیم.
فقط وارث کے بارے میں بحث کی جائے گی.
وارث عبارت است از کسی که بعد از دیگری میماند تا از او چیزی به او برسد.
وارث اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی کے جانے کے بعد رہ جاتا ہے اور اس جانے والے کی چیز اس کو منتقل ہو جاتی ہے.
و اموال شخصی متوفا منتقل به کسی شود که الان حضور دارد.
اور مرنے والے کی جو مالی چیزیں ہوتی ہیں، جو اس کے اموال ہوتے ہیں، املاک ہوتی ہیں، وہ اس شخص کو منتقل ہو جاتی ہیں جو باقی بچ جاتا ہے.
و چون همه میمیرند،
بہرحال سب نے مرنا ہے.
کہ کل من علیہا فان،
جو آیہ کریمہ ہے کہ ہر انسان نے بہرحال مرنا ہے.
ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام،
فقط جو چیز باقی بچے گی وہ خداوند عالم کا چہرہ ہے.
یعنی ہمیں آنچہ در زمین ہے،
جو کچھ بھی روئے زمین پر ہے،
مانند خود زمین در اختیار خدا قرار می گیرد.
وہ بھی زمین کی طرح خدا کے اختیار میں ہے.
پس زمین به منزله میراث الهی،
پس زمین کو خداوند عالم کی میراث کہا جا سکتا ہے.
همه میروند و زمین به عنوان ارث به خدا میرسد.
ہر انسان ہر اشیاء اس دنیا سے چلی جائے گی اور زمین ارث کے طور پہ واپس خدا تک پہنچ جائے گی.
حالا ارثی کہ خدا میبرد چگونه است توضیح خواهیم داد.
اور خدا بند عالم تک جو ارث پہنچتا ہے اس کی تشریح انشاءاللہ بیان کی جائے گی.
آسمان هم میراث خدا،
آسمان بھی خداوند عالم کی میراث ہے.
وللہ میراث السماوات والارض،
آیہ کریمہ ہے کہ خداوند عالم کے لیے ہی آسمانوں اور زمینوں کی میراث ہے.
در جای دیگر ہم فرمود نحن الوارثون،
اور دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ ہم ہی میراث پانے والے ہیں، وارث ہیں.
یعنی چھے خدا وارث است، خدا از وارثین است، آسمان و زمین ارث خدا هست. یعنی
ان باتوں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خدا وارث ہے، آسمان اور زمین میراث ہیں، خدا وارثوں میں آتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟
مال ارث می شود،
جو مال ہوتا ہے وہ ارث کے طور پہ منتقل ہوتا ہے.
شخص ارث می شود
اور انسان بھی ارث بن جاتا ہے.
جامعه هم ارث می شود
اور پورا اجتماع معاشرہ بھی میراث بن جاتا ہے.
علم هم ارث می شود،
علم بھی میراث بنتا ہے.
صنعت هم ارث می شود،
ترقی، صنعت، ٹیکنالوجی، یہ تمام چیزیں میراث بن جاتی ہیں.
افراد هم ارث می شود،
افراد بھی میراث میں تبدیل ہو جاتے ہیں.
یعنی چه ارث می شود؟ به کی منتقل می شن؟ خدا.
یعنی کیا مطلب ہے؟ اگر ارث ہو گئے، میراث ہو گئے تو ان کو کہیں منتقل ہونا چاہیے. کس سے منتقل ہوتے ہیں؟ خدا کی جانب منتقل.
یعنی خدا وارث ما سوى الله،
جو کچھ بھی خدا کے سوائے ہے، خدا کے علاوہ ہے، اس کا وارث خداوند عالم ہے.
یعنی چه؟ یعنی معلوم می شود که همه چیز باید به صاحبش برسد.
اس بات سے ایک نقطہ سامنے آ گیا کہ جو کچھ بھی ہے کائنات میں وہ اپنے مالک تک واپس پہنچ جاتا ہے.
ان وقتی که می رسد معلوم شد این مالک بوده نہ دیگری.
اور جب وہ چیز پہنچ جاتی ہے اپنے مالک تک تو پھر یہ بات بھی کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ اس کا مالک کوئی اور تھا نہ کہ دوسرے.
عزیز من، ملکی که در دست توست نگو مال منه، مال اون کسی است که بعداً به تو به او میرسد.
عزیزان محترم، اس بات کی جانب توجہ رکھیے کہ جو آج آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو مت کہیے کہ یہ میرا مال ہے. حقیقت میں یہ اس کا مال ہے کہ جس تک یہ آپ کے بعد پہنچ جائے گا.
اگر مال تو بود کہ با خود می بردی،
اگر آپ کا ہوتا تو آپ اپنے ساتھ اس کو لے جا سکتے تھے.
ان طائفے می میرد، ارث منتقل به دیگری می شود.
ایک گروہ مرتا ہے اور اس کی میراث جو ہے لوگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے.
ان قوم می میرد، میراثش به دیگری میرسد.
یہ قوم چلی جاتی ہے اور اس کی میراث، اس کا ارث دوسروں تک پہنچ جاتا ہے.
ان طائفه منقرض می شود، ارث به دیگری میرسد.
ایک گروہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کی ارث دوسروں تک منتقل ہو جاتی ہے.
اما انتقال بعد از انتقال،
لیکن یہ انتقال کا جو عمل ہے، منتقلی کا عمل ہے، ایک کے بعد ایک.
چه مال،
چاہے مال کا ہو،
چه صنعت،
چاہے ہنر کا ہو،
چه تکنیک،
کوئی ٹیکنالوجی ہو،
چه ثقافت،
ثقافت ہو،
ہمیں و ہمیں
تمام چیزیں
ہی منتقل می شوند،
ایک کے بعد ایک منتقل ہوتی جا رہی ہیں،
برسند به وارث حقیقی یعنی خدا،
یہاں تک کہ یہ منتقل ہو جائیں گی اپنے حقیقی وارث یعنی خداوند عالم کے پاس.
به اونجا کے رسید ارث تمام می شود.
وہاں پہنچ کر یہ ارث کی منتقلی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا.
البته این نکته دقیق برای ما مستور است،
لیکن یہ ایک بہت دقیق اور ظریف نقطہ ہے جو ہمارے لیے بہت چھپا ہوا ہے، ہم اس کو بہت واضح نہیں سمجھ پاتے.
ما چون ظاہر بینیم خود رو حساب میکنیم،
چونکہ ہم معمولا ظاہریات کو دیکھتے ہیں اس لیے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں.
اما خدا و حقیقتی رو بیان میکنه،
لیکن خداوند عالم حقائق سے پردہ ہٹاتا ہے.
للہ میراث السماوات والارض،
آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے خدا کی میراث ہے.
ارث منه،
ارث میرا ارث ہے، خدا کا
باید به من برگرده،
اس کو میری جانب آنا چاہیے.
و نحن الوارثون،
اور ہم ہی وارث ہیں.
پس خدا اول وارث است،
خدا پہلا وارث ہے.
تا اینجا معلوم شد یا نه؟
واضح ہے یہ بات یا نہیں؟ درود بھیجئے گا محمد علیہ.
خدا آنان هم از انبیاء پیشین وراثت دارند.
آئمه اطهار نے بھی اپنے گزشتہ گزرے ہوئے انبیاء سے میراث میں چیزیں حاصل کی ہیں.
البتہ قبول داریم ان ہم به خدا میرسیم.
البتہ یہ بھی ہم قبول رکھتے ہیں کہ تمام میراث خدا ہی کے طرف پلٹ کے جائے گی.
در قیامت تو صدا میزنی ازت سؤال میشود لمن الملک اليوم للہ الواحد القهار، ارث توست خدا.
اور وہاں پہ اس کی دلیل یہ ہے کہ آخرت میں جب ایک آواز دی جائے گی پوچھا جائے گا کہ آج کس کے ہاتھ میں تمام اختیار ہے، تو جواب دیا جائے گا کہ خداوند عالم کے اختیار میں ہی سب کچھ ہے، کہ وہی واحد ہے قہار ہے، یعنی جو کچھ تھا اس کا ارث تھا اس تک پہنچ گیا.
ہر نبی کی از نبی کے دیگر ارث می برد،
ہر نبی نے اپنے پہلے والے نبی سے ارث حاصل کیا ہے.
امامان ما ہم وارثان انبیاء هستن،
ہمارے ائمہ اطہار بھی انبیاء کے وارث ہیں.
اما وراثت مختلف ہے،
لیکن وراثت مختلف رہی ہے.
وراثت مرتبہ دارد،
وراثت کے بھی کئی مراتب ہیں، درجات ہیں.
وراثت طبقات دارد،
وراثت کی منزلیں ہیں، طبقے ہیں.
ہر چه نسبت نزدیک تر ارث بیشتر،
جس کی نسبت زیادہ نزدیک کی ہوگی اس کے لیے ارث بھی اتنا زیادہ ہی ہوگا.
ارث مرتبہ بالاتر ارث اعلاتر،
جس کا مرتبہ بالا ہوگا اس کا ارث اعلی ہوگا.
بله همین طوره. من برای این که این مسئله روشن بشود امروز مقدمتاً 7 روایت خدمتتون عرض میکنم.
میں آج اس بات کو آپ کے سامنے واضح کرنے کے لیے 7 روایتوں کی مدد سے اس نقطے کو روشن کروں گا.
روایت اول، این روایات رو که عرض میکنیم بعد به زیارت وارث میرسیم.
این روایتوں کی سننے کے بعد ہم انشاءاللہ زیارت وارثہ کی طرف جائیں گے.
7 روایت انشاءاللہ به شکل فہرست تا به مبحث اصلی برسیم.
7 روایتوں کو فہرستوار بیان کریں گے، اس کے بعد اپنی اصلی بحث میں داخل ہو جائیں گے.
ابو بصیر میگوید،
ابو بصیر نے نقل کیا ہے.
میدانید ابو بصیر اعما بود و کور بود و چشم ندار.
آپ جانتے ہیں کہ ابو بصیر نابینا تھے، ان کی آنکھوں کی روشنائی ختم ہو چکی تھی.
میگوید بر امام باقر و صادق وارد شدم، پدر و پسر نشستن، من وارد بر این دو امام بزرگوار شدم.
کہتے ہیں ایک جگہ امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما تھے، میں دونوں کے پاس پہنچا.
سوالی کردم
اور ان سے ایک سوال پوچھا.
سوال این بود آیا شما ورثه انبیاء هستید؟
میں نے ان سے سوال کیا کہ آیا آپ لوگ، کیا آپ لوگ انبیاء کے وارث ہیں؟
امام علیہ السلام فرمود آری.
امام علیہ السلام نے جواب دیا یقیناً.
پرسیدم آیا رسول اللہ صلوات اللہ و سلامه علیه وارث انبیاء بود؟
میں نے پھر سوال کیا کہ آیا رسول اکرم کی ذات بھی وارث تھی گزشتہ انبیاء کی؟
فرمود آری.
انہوں نے جواب دیا یقیناً ایسا ہی تھا.
گفتم آنچه آنان میدانستند رسول خدا میدانست؟ گفتم آری.
میں نے پھر پوچھا کہ آیا گزشتہ انبیاء جو کچھ جانتے تھے کیا رسول اللہ وہ سب جانتے تھے؟ اماموں نے فرمایا یقیناً ایسا ہی تھا.
گفتم آنچه انها عمل میکردند شما توان دارید؟ رسول اللہ میتوانست؟ گفت آری.
میں نے پھر پوچھا کہ جو کچھ گزشتہ انبیاء نے عمل انجام دیا کیا رسول اللہ میں اتنی قوت تھی کہ وہ عمل انجام دیتے؟ آپ نے فرمایا یقیناً ایسا تھا.
عرض کردم پس شما وارثی؟ فرمود بله.
میں نے پھر پوچھا کہ بس آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ وارث ہیں انبیاء کے؟ انہوں نے کہا ہاں یقیناً ہم وارث ہیں.
گفتم میدانی عیسیٰ کور رو بینا می کرد؟
میں نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اندھے کو آنکھیں عطا کرتے تھے.
مردے رو زندے می کرد؟
مردے کو زندگی عطا کرتے تھے.
برس رو شفا می داد؟
جزام کے مریضوں کو شفا دیا کرتے تھے.
شما می توانید؟
آپ بھی یہ سارے کام کر سکتے ہیں؟
فرمود بِإِذْنِ إِلَٰهِ آری.
فرمایا خدا کے حکم سے بالکل ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں. یعنی ہم بھی ابراہیم کا کام انجام دے سکتے ہیں کیونکہ ہم ان کے وارث ہیں. ہم بھی عیسیٰ کا کردار ادا کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ان کے وارث ہیں. ایک تفصیلی نقطہ ہے جس کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ زندہ کرنے کا طریقہ کار کیسے ہوتا ہے؟
مثلا ابراہیم بے خدا عرض میکنه رب ارنی کیف تحیی الموتا.
مثلا حضرت ابراہیم نے خداوند عالم سے عرض کیا پروردگار مجھے دکھا دے کہ تو کیسے مردہ کو زندہ کرتا ہے.
ان کی ان آیہ رو انتخاب کردم برای این است که میبینم بعضا درست معنا نمی شود این آیات.
میں نے جو یہ آیت منتخب کی ہے اس مطلب کے لیے اس وجہ سے کی ہے کہ میں دیکھ سمجھتا ہوں کہ اس آیت کا صحیح معنی بیان نہیں کیا جاتا.
معمولا طوری بیان می شود که ابراهیم چیزی نمی داند ایمان نیاورده.
معمولا اس آیت کو بیان کرنے والے ایسے بیان کرتے ہیں کہ جیسے حضرت ابراہیم کو نعوذ باللہ ایمان نہیں تھا خداوند عالم کے اوپر کہ وہ زندہ بھی کر سکتا ہے.
کم لطفی نسبت به انبیاء.
یہ انبیاء کی ذات میں کوتاہی ہے.
ان کم شناسی نسبت به انبیاء.
یہ انبیاء کی صحیح معرفت کا نہ ہونا ہے.
ان نبی ناشناسی.
یہ نبی کی صحیح پہچان نہ ہونے کی وجہ سے
ہر کسی ہم نمی تواند بفهمه.
ہر کوئی حقیقت میں معرفت انبیاء حاصل بھی نہیں کر سکتا.
یادتان باشد ابراہیم به خدا گفت خدایا ارنی کیف تحیی الموتا.
توجہ کیجئے گا کہ حضرت ابراہیم نے خداوند عالم سے فرمایا پروردگار مجھے دکھا دے کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے.
بحث از زنده کردن مردگان نیست. ابراهیم که می داند مردگان زنده می شوند.
مردوں کو زندہ کرنے کی بات نہیں ہے چونکہ حضرت ابراہیم جانتے ہیں کہ مردہ زندہ ہوگا.
ہر کسی میداند انبیاء قبلشم میدانستن مگر پیغمبر نمیداند مردگان چگونه زندہ میشوند.
ہر کوئی جانتا ہے حضرت ابراہیم سے پہلے کہ انبیاء بھی جانتے تھے. ہر انسان جانتا ہے کہ مردہ کو بہرحال زندہ ہونا ہے.
ہاں پس سوال از کیفیت زندہ شدن نہیں.
سوال زندہ کرنے کے بارے میں نہیں ہے.
سوال از کیفیت زندہ کردن ہے.
سوال کیفیت کے بارے میں کس طرح سے زندہ کرتا ہے.
خدا یا تو چھ می کنی نہ چھ می شود.
یعنی اس بارے میں سوال ہے کہ پروردگار تو کیا کرتا ہے کہ زندہ ہو جاتی ہے چیز, نہ یہ کہ کیسے ہوتی ہے.
ان کے معلوم ہے.
وہ تو معلوم ہے کہ زندہ ہونا ہے.
ابراہیم نبی یہ
حضرت ابراہیم نبی خدا ہیں.
کمتر از نبی ہم علم دارے.
جو انبیاء سے کمتر ہیں انہیں بھی اس بات کا علم ہے کہ مردہ زندہ ہوتا ہے.
ما به خدا در معنا کردن اشتباهی به خدا عرضیم چگونه زنده می شوند. زنده شدن معلومه.
ہم اپنی کم علمی کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ کیسے زندہ ہوں گے. زندہ ہونا تو واضح سی بات ہے.
خدایا کیفیت زندہ کردنت چگونه.
حضرت ابراہیم نے جو سوال کیا وہ کیفیت کے بارے میں تھا کہ کیسے زندہ کرے گا.
من به کار خلقتی تو کار دارم نہ زندہ شدن او.
مجھے موجودات کے زندہ ہونے سے سروکار نہیں ہے, مجھے تیری خلاقیت کو دیکھنا ہے.
وہ کہ معلوم ہے.
وہ تو معلوم ہے کہ زندہ ہوتی ہے چیز.
یہ دو, ما یک نظر داریم, یک بصر داریم, یک ارائه.
تین چیزیں استعمال ہوتی ہیں. ایک نظر کہی جاتی ہے عربی میں نون زوات رے, ایک بصر ہے اور ایک ارا.
نظر این است که خارج رو ببینی.
نظر کا کام یہ ہے کہ جو باہر کی چیز ہے اس کو دیکھ سکتی ہے.
بصر این است که با دل ببینی.
بصر کا کام ہے قلبی آنکھ سے دیکھنا.
ارائه این است که با چشم ببینی با دل درک کنی.
ارائه کا کام یہ ہے کہ ظاہری آنکھ سے دیکھتا ہے لیکن قلب کی آنکھ سے چیز کا ادراک کیا جاتا ہے.
یعنی دیدن ظاہر را رسیدن به باطن،
یعنی ظاهری دیکھنے سے حقیقت تک پہنچ جانا.
خدایا منو در لابراتوار خلقتت ببر، کیفیت خلقت رو به من نشان بده.
یعنی حضرت ابراہیم نے عرض کیا، پروردگار مجھے اپنی خلاقیت کی لیبورٹری کا نظارہ کروا، کس طرح تو چیزوں کو زندہ کرتا ہے.
مثلا ابراہیم به خدا نمیگه اخبرنی یا علمنی،
حضرت ابراہیم توجہ رکھیے گا کہ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ پروردگار مجھے خبر دے یا مجھے سکھا دے یا مجھے بتا دے، یہ جملہ استعمال نہیں ہوا.
نہ انہوں رو میدونے ہیں،
وہ تو جانتے ہیں حضرت ابراہیم.
مثلا توضیح میترسم این خوب جا نیفته،
چونکہ احساس کر رہے ہیں کہ ممکن ہے یہ نکتہ رہ جائے، آپ توجہ نہ کر پائیں، اس لیے مزید تشریح کر رہے ہیں.
اینایی که پزشکی خوندن خوب گوش کنن،
مخصوصا وہ افراد جو یہاں میڈیکل سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس بات کو بہت دقت سے سنیں.
اینایی که قلب خوندن خوب توجه کنن،
جنہوں نے لوگوں کے دلوں کو چیرا ہے وہ ذرا غور سے سنیں، ان کی سمجھ میں باتیں آئیں گی.
میرود تخصص ببینن،
اور اس کے بعد اسپیشلائزیشن میں ہی کام آئیں گی چیزیں.
میداند اگر دریچه ابورت گشاد شد چه دارویی باید بدهد.
کہتے ہیں کہ اگر دل کا ایک والو کھل جائے تو ڈاکٹر جانتے ہیں کہ کون سی دوا دی جائے گی جس سے اس والو کو بند کیا جائے.
اگر رگ‌های قلب به واسطه ازدیاد کولیسترول گرفته شد چه دارویی رو بدهد؟
اگر کولیسترول کی زیادتی کی وجہ سے رگیں جو ہیں وہ بند ہو جائیں، ان میں تنگی ہو جائے، تو کس دوا کے ذریعے انہیں مزید کھولا جا سکتا ہے؟
ہمیں متخصصین گفتن کہ این دارو مل این درده.
تمام اسپیشلسٹ حضرات نے بات بیان کی کہ فلاں دوا فلاں درد کے لیے کام آتی ہے.
بالاترین از این هم نیست،
اور اس کے بعد کوئی اور دوا نہیں ہے،
حرف آخر است،
اور یہ ان کی آخری بات ہوتی ہے.
این میشه علم الیقین،
یہ ہوتا ہے علم الیقین.
خوب گوش کنید
یقینی علم.
بعد با استاد می رود اتاق عمل،
اس کے بعد یہی طالب علم کہ جس نے یہ ساری باتیں سیکھ لیں کہ بند والو کو کیسے کھولا جاتا ہے، بند نسوں کو کیسے کھولا جاتا ہے، اب وہ اپنے استاد کے ساتھ جاتا ہے اور اس باڈی کے پاس جاتا ہے جہاں ایک انسان لیٹا ہوا ہوتا ہے.
لباس سبزی می پوشد،
سبز لباس پہنتے ہیں.
در دہنش رو ہم می بندد،
ماسک لگاتے ہیں.
می ایستد نگاہ می کند،
اور اس کے بعد اس باڈی کے پاس جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں.
استاد سینہ را می شکافت،
استاد آتا ہے، اسپیشلسٹ آتا ہے اور اس مریض کا سینہ شکافتہ کرتا ہے.
قلب رو بیرون می آورد یا رگ رو ترمیم می کند،
یا دل کو باہر لاتے ہیں یا رگ کو بہرحال صحیح کیا جاتا ہے.
اینجا یک مرحلہ است،
یہ دوسرا سٹیپ ہوتا ہے.
اینجا می شود مقداری بالاتر از علم الیقین،
یہ سیکنڈ سٹیپ ہے، دوسرا درجہ ہے، یہ پہلے مرحلے کی نسبت اس سے اوپر کا درجہ ہے، یہ علم الیقین سے اوپر کی منزل ہے.
مرتبه بعد، خوب گوش کنید، مرتبه بعد خود قیچی و چاقو دست میگیرد، کمک دکتر اصلی میکند.
تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ طالب علم جس نے پہلے سنا اس کے بعد دیکھا، اب تیسرے مرحلے پہ خود اپنے ہاتھ میں قینچی اٹھاتا ہے اور اپنے اسپیشلسٹ کا مددگار بن جاتا ہے.
شرکت در عمل جراحی،
اور اس آپریشن میں اپنے اسپیشلسٹ کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے.
حق الیقین،
یہ جو عمل ہے تیسرا اسٹیپ، اس کو حق الیقین کہا جاتا ہے.
ایک موقعی خود به اتاق عمل میرود، میگوید دستیاران و کمککاران بیاین، خود عمل میکنه.
اور اس سے بالاتر یہ مرحلہ ہے کہ خود آتا ہے، اسپیشلسٹ بن جاتا ہے، اور اس کے بعد کچھ لوگ اس کے ہیلپر کے طور پہ آتے ہیں، یہ اصل عمل کر رہا ہوتا ہے.
درست، این میشه عین الیقین،
یہ عین الیقین کی منزل ہے.
ابراہیم علم الیقین و داشت،
حضرت ابراہیم کے پاس علم الیقین تو تھا،
حق الیقین هم داشت،
حق الیقین بھی تھا.
میخواست به این مرتبه برسد،
وہ چاہتے تھے کہ عین الیقین کے مرحلے تک پہنچ جائیں.
یعنی چه؟ یعنی میخوام بدانم که چگونه میشود یک قلب رو عمل کرد، من هم عمل کرم.
یعنی وہ چاہتے تھے کہ یہ سمجھ لیں کہ کس طرح ایک دل کا آپریشن کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ خود اس کے بعد اس دل کو زندہ کر سکے.
خدایا یاد من بده کیفیت احیاء رو که تو داری،
یعنی خداوند عالم مجھے سکھا دے وہ کیفیت جس سے تو زندہ کرتا ہے، جو تو تیرے پاس ہے.
من نمیخوام اون طور بدانم که میدانم،
میں عام افراد کی طرح نہیں جاننا چاہتا، کہ وہ تو جانتا ہی ہوں.
میخوام خودم یاد بگیرم و عمل کنم،
میں خود سیکھ کر اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں.
فخذ اربعتا من الطير فصرهن الی.
حالا ابراهیم بارک الله به عین الیقین رسیدی، چهار تا پرنده رو بکو.
اب یہ مرحلہ آیا، خداوند عالم نے کہا احسنت یا ابراہیم، اب چار پرندوں کو لے کے آؤ، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف جگہوں پہ رکھ دو.
بحث از کیفیت احیاء،
یہاں پہ جو بات ہے وہ زندہ کرنے کا طریقہ کار کیسا ہے.
مسئلہ ان چگونے مردے زندہ می شود،
یہ بات نہیں ہے کہ مردہ زندہ کیسے ہوگا،
کہ ہمیں می دانن،
سب جانتے ہیں کہ مردہ زندہ ہوگا.
فیلسوفان می دانن، غیر فیلسوفان می دانن، متدینان می دانن، معلوم ہے.
فلسفر ہو، غیر فلسفر ہو، دیندار ہو، بے دین ہو، سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ بہرحال چیزیں زندہ ہوں گی، انسان زندہ ہوگا.
معلوم شد؟
یہاں تک کا مرحلہ طے ہو گیا، سمجھ میں آ گیا، واضح ہے انشاءاللہ.
ابراہیم از چی سوال میکرد؟ کیفیت احیا.
حضرت ابراہیم کا سوال کیا تھا؟ زندہ کرنے کا طریقہ کار،
نہ کیفیت زندہ شدن،
نہ زندہ ہونے کے بارے میں بات.
کیفیت زندہ شدن معلوم ہے، کیفیت احیا باید معلوم بگه.
زندہ کرنے کا طریقہ کار سیکھنا تھا حضرت ابراہیم.
حالا ابو بصیر به امام صادق و امام باقر میگه شما میتونید این کارو بکنید،
یہاں ابو بصیر نے امام باقر اور امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں، چونکہ آپ کہہ رہے ہیں آپ وارث انبیاء ہیں.
یعنی ان کیفیت احیاء رو بلد دیا نا،
یعنی ابو بصیر کا سوال یہ ہے کہ وہ جو کیفیت جو حضرت ابراہیم نے خدا سے حاصل کی، کہ آپ کے پاس بھی منتقل ہوئی ہے یا نہیں،
کیفیت کار عیسیٰ بے شما رسیدے یا نا،
حضرت عیسیٰ کے کام کی کیفیت آپ کے پاس آئی ہے یا نہیں.
کیم شما ان آیاتو بفہمیم،
ہم ان آیات کو کیسے کب سمجھ پائیں گے؟
یا آقایی که لا یعرف الحر من البر خیال میکنه همه چیز میفهمه.
ایک آدمی جس کو کچھ بھی اندازہ نہیں ہوتا وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ جانتا ہوں.
چگونه یا جعفر ابن محمد یا محمد ابن علی شما این فن رو دارید یا نه،
یعنی اے جعفر ابن محمد، اے محمد ابن علی، آپ کے پاس یہ ہنر ہے یا نہیں ہے،
ان ارث پہ شما رسیدہ یا نہ،
آپ تک یہ میراث پہنچی ہے یا نہیں ہے،
یعنی کیفیت احیاء،
یعنی زندہ کرنے کا طریقہ کار.
این کیفیت احان خوب کردن اینو دارید یا نہ،
یہ آپ کے پاس ہے یا نہیں.
فرمود اتن منی یا ابا محمد، فرمود چون کنیه ابو بصیر ابا محمده، بیا چرا ابا محمد،
ابو بصیر کی کنیت ابو محمد ہے، امام نے فرمایا کہ اے ابو بس ابا محمد آؤ، ہمارے نزدیک آؤ.
فمسح یده علی عینی رجحی، کشید دستشو،
اور امام نے اپنا ہاتھ ابو بصیر کے چہرے پر پھیرا.
دست کشیدن همان و ابصرت الشمس و السماء و الارض و البطون و البیوت و کل شیء فی الدار، جب همه چیزو میبینم.
ابو بصیر کا کہنا ہے کہ ہاتھ کا پھرنا تھا کہ میری آنکھوں میں روشنائی آئی اور میں نے آسمان اور زمین اور چرند و پرند کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیا.
این وراثت از انبیاء،
یہ انبیاء کی وراثت ہے.
تنها امام حسین وارث نیست، همشون وارث هن.
فقط امام حسین وارث نہیں ہے، ہمارے تمام ائمہ وارث ہیں انبیاء کے.
اما وراثت حسین چیز دیگر،
لیکن امام حسین کی وراثت کچھ اور ہے، اس کا انداز کچھ اور ہے،
وراثت مختلف ہے،
ان کی وراثت دوسرے ائمہ کے نسبت مختلف ہے، اس کے مراتب ہیں.
ہر کسی مرتبے،
ہر کسی کا ایک اپنا مرتبہ ہے.
چشمم بینا شد، بعد حضرت فرمود آیا دلت میخواد چشمدار باشی و مانند دیگران روز قیامت به حساب و کتابت برسن؟
یہاں پہ ائمہ نے سوال کیا، امام نے سوال کیا ابو بصیر سے، کہا کہ اب تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری آنکھیں دیکھتی رہیں، ان میں روشنائی رہے، لیکن قیامت میں تمہیں حساب کتاب کے لیے کھڑا ہونا پڑے؟
او تعود کما کنت، یا برگردی به روز اولت، یعنی نداشتن چه، ولک الجنت خالصا،
یا پھر تم اپنی پہلی حالت پہ واپس آنے پہ تیار ہو جاؤ، لیکن اس کے بدلے تمہیں خالص جنت نصیب ہو جائے گی.
خدا
اس میں کیا چیز چاہتے ہو، کس چیز کا انتخاب کرتے ہو؟
ابو بصیر گفت نه میخواهم برگردم تا جنت رو به دست بیارم.
ابو بصیر نے کہا کہ نہیں میں اپنی پچھلی حالت پہ واپس آنے پہ راضی ہوں تاکہ جنت کو پا سکوں.
دست کشید و برگشتم به روز اول.
امام نے پھر ابو بصیر کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور ان کی بینائی جیسی تھی ویسی ہو گئی، یعنی آنکھوں سے روشنی چلی گئی.
ان وراثت از عیسی،
یہ حضرت عیسی کی وراثت ہے جو ائمہ کے پاس.
ان وراثت از ابراہیم،
یہ حضرت ابراہیم کی وراثت ہے ائمہ کے پاس.
یہ کتابی اس بنام بصائر الدرجات،
ایک کتاب ہے جس کا نام ہے بصائر الدرجات.
ان کتاب بصائر الدرجات من محدث بزرگوار شیخ القمیین محمد ابن حسن صفار،
اس کتاب کے جو مصنف ہیں مؤلف ہیں ان کا نام محدث جلیل شیخ قمیین محمد ابن حسن صفار ہے.
وہ از مکالمه امامان با حیوانات روایات زیادی نقل کرده.
اس کتاب میں انہوں نے ائمہ علیہ السلام کی جو حیوانات سے گفتگو ہے اس کے بارے میں چند روایاتوں کو نقل کیا ہے.
یکی از ان روایات اینه سلیمان این چنین بود.
حضرت سلیمان کے بارے میں آپ جانتے ہیں،
امیر المؤمنین بے ابن عباس کو
امام علی علیہ السلام نے ابن عباس سے فرمایا،
ان اللہ علمنا منطقہ الطیر،
خداوند عالم نے امیر المومنین علیہ السلام نے ابن عباس سے فرمایا کہ خداوند عالم نے ہم کو پرندوں سے بات کرنا سکھایا ہے.
کما علمہ سلیمان ابن داؤد،
جس طرح سلیمان نبی کو حضرت سلیمان ابن داؤد کو خداوند عالم نے پرندوں سے گفتگو کرنا سکھایا تھا.
کل دابت فی بر او بحر،
اور اسی طرح ہر اس حیوان سے کہ جو خشکی پر ہو یا دریا میں اس سے ہمیں بات کرنا سکھایا ہے.
وراثت،
یہ وراثت ہے انبیاء کی.
ان وراثت عمومی،
یہ عام وراثت ہے.
ان وراثت ہمگانی،
یہ ہم تمام لوگوں کے تمام انبیاء کے پاس اور تمام ائمہ کے پاس وراثت ہے.
عزیزان من، بعضی از انسان ها در همین زمان ان وراثت رو دارن،
حتی یہ ائمہ سے بھی مخصوص نہیں ہے، بہت سے انسانوں کے پاس یہ وراثت موجود ہے.
باور کنید، باور کنید،
یقین رکھیں اس بات کا،
باور کنید،
یقین رکھیے اس بات پر.
آقایی به من در قم میگفت بابا حرفای تو رو به خدا گفته نشود، خطرناکه. آقایی به من در قم میگفت بعضی از حرفا رو ندانید راجع به بعضی خطرناکه.
آقا که نسبت بیان کر رہے ہیں کہ قم میں کسی نے کہا کہ بعض باتیں آپ بیان نہ کیا کریں، خطرناک ہوتی ہیں.
میگفتن با فلانی رد میشدیم از جایی، قصابی میخواست گوسفندی را بکشد.
ہم ایک جگہ سے جا رہے تھے تو وہاں پہ ایک قصائی تھا کہ جو ایک بھیڑ کا سر ذبح کرنا چاہ رہا تھا.
ان آقا به قصاب گفت دست نگه دار.
اس گزرنے والے محترم شخص نے اس قصائی سے کہا کہ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ،
نکش این را،
اس حیوان کو نہ مارو، ذبح نہ کرو.
گفتیم آقا چی؟ گفت میں ندیدید. میگفت من نزل حضرت ابوالفضلم و میخوان من رو اینجا بکشن و بفروشن.
مگر تم نے اس حیوان کی زبانی سنا نہیں کہ اس بیڑ نے اس بکری نے یہ بات کہی ہے کہ میں حضرت ابوالفضل عباس کی نظر تھی، میں ان کی نظر کے لیے تھی مخصوص کی گیا تھا، مخصوص کیا گیا تھا، اور مجھے یہاں اس قصائی کی دکان پہ کاٹا کر جا رہا ہے.
بعد ان آقا میگفت رفتیم پرسیدیم دیدیم بله یہ اشتباه شده،
اور بعد میں ہم نے اس واقعے کی تحقیق کی، دیکھا ہاں بالکل ایسا ہی ہے، یہ جانور حضرت عباس کی نظر کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا جسے قصائی کی دکان پہ کاٹا جا رہا تھا.
بشر به این مرتبه برسد و این وراثت رو بیابد،
پس انسان، ایک عام انسان بھی اس مرحلے تک پہنچ سکتا ہے، اس انبیاء کی میراث کو پا سکتا ہے.
اما باذن الله،
لیکن تمام چیزیں خدا کے حکم سے ہیں.
یادتان باشد،
آپ کے ذہن میں رہے، یاد رکھیے گا،
هیچ کس استقلال ندارد،
کسی چیز کو بھی استقلال اور خداوند عالم کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی.
ہمیں باذن الله،
تمام صفات، تمام کمالات خداوند عالم کے اذن سے ہوتے ہیں.
روایت سوم،
تیسری روایت،
امام صادق فرمود،
امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا،
موسی در اواخر عمر خود مأموریت پیدا کرد،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی زندگی کے آخری ایام میں خداوند عالم نے امر دیا
تا الواحی که بر او نازل شده در جایی به ودیعت بگذارد،
جو لوح خداوند عالم نے ان کو دی تھی ان کو کسی جگہ امانت کے طور پر سپورٹ کریں.
حالا عزیزان من، مراد از لوح چیه بماند؟
اس بات کو بھی چھوڑ دیں کہ لوح سے کیا مراد ہے، الواح کیا تھی، اس بحث کو بھی چھوڑ دیتے ہیں.
اینو کاری نداری،
فی الحال اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے،
قدرت ما هم نمیرسه،
هم شاید سمجھ بھی نہ سکیں.
و بعد پنهان شد،
اور اس کے بعد وہ الواح چھپ گئیں،
در کجا نمیدان،
کہاں مخفی ہو گئیں ہمیں علم نہیں ہے.
سرانجام ان الواح به دست مبارک نبی خاتم رسید به گفته امام صادق.
چھٹے امام کے فرمان کے مطابق وہ الواح بالاخرے نبی اکرم کے زمانے میں ان کے ہاتھ تک پہنچ گئیں.
ان حضرت ان الواح رو به امیر المؤمنین دا،
اور رسول اکرم نے وہ لوح وہ الواح جو تھی اپنے وصی جناب امیر المؤمنین کو عطا کر دی.
شما خیال میکنید انا مدینه العلم علی بابها اتعاف؟
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو رسول اکرم نے فرمایا میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ، فقط بات ہے، زبانی کلامی بات ہے.
فرمود ان امام صادق فرمود ان الواح الان هم دست ما،
چھٹے امام نے فرمایا وہ الواح آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں.
عصای موسی دست ما،
حضرت موسی کا عصا بھی ہمارے پاس ہے.
و نحن ورثنا النبی،
اور ہم نے انبیاء کی میراث پائی ہے.
روایت چهارم،
چوتھی روایت،
در کتاب کافی،
کافی میں، اصول کافی میں ہی روایت ہے.
روایت این است،
روایت یہ ہے
کہ امام باقر فرمود،
پانچویں امام نے فرمایا،
در نیم شبی،
ایک آدھی رات کے وقت،
جدم امیر المؤمنین،
میرے جد حضرت علی مرتضی علیہ السلام،
در نیمه شب از خانه بیرون آمد،
آدھی رات کا وقت تھا، میرے مولا علی مرتضی اپنے گھر سے باہر نکلے،
تاریکی شب ہمیں جا رو گرفتے،
رات کی تاریکی نے ہر چیز کو ڈھانپا ہوا تھا،
و با خود زمزمه می کرد،
اور اپنے آپ سے مولا ہم کلام تھے،
با خود حرف می زد،
اپنے آپ سے گفتگو کر رہے تھے.
و بعد گفت خرج علیکم الامام، مردم بی انصافاً شما امام می دارید که،
اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اے لوگوں تمہارے لیے امام ظاہر ہوا ہے، تمہارے سامنے امام آیا ہے،
قمیص آدم در دست در پیش او،
ایسا امام ہے کہ آدم کا پیراہن آدم کی قمیص اس کے پاس ہے،
خاتم سلیمان در دست او،
حضرت سلیمان کی انگوٹھی ان کے پاس ہے،
عصای موسی در اختیار او،
موسی کا عصا اس کے پاس ہے.
شما چه میکنی؟
تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟
تازه این ظاهر قضیه،
اور یہ فقط چیزوں کا ظاہر ہے.
روایت پنجم،
پانچویں روایت،
روایت در کافی،
یہ بھی اصول کافی میں موجود ہے.
و اون روایت این است کہ پیغمبر فرمود داوود از سلیمان ارث،
اور روایت یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ داؤد نے حضرت سلیمان سے،
امام صادق
علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت داؤد نے حضرت سلیمان سے ارث حاصل کیا.
ان محمدن ورث سلیمان،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے حضرت سلیمان سے میراث پائی.
وانا ورثنا محمد،
اور ہم نے حضرت محمد سے میراث پائی ہے.
ان عندنا علم التورات والزبور وبيان ما في الواح،
اور بے شک ہمارے پاس تورات زبور اور جو کچھ الواح میں ہے اس سب کا علم موجود ہے.
در ان روایت بحث از انگشتر و پیراہن و عصا بود،
اس سے پہلی والی روایت میں جو بات تھی وہ قمیص اور انگوٹھی اور عصا کی بات تھی،
اما در این روایت بحث از زبور انجیل و تورات،
اور اس روایت میں زبور انجیل اور الواح پہ جو کچھ موجود ہے اس کی بات ہے.
یعنی از این چیزهای مقدماتی گرفته،
یعنی ان ظاہری انگوٹھی اور مقدماتی چیزوں سے لے کر
از آسمان آمده پروی ما،
یعنی جو کچھ بھی ظاہر میں انبیاء کے پاس تھا وہ بھی، اور جو باطن میں انبیاء کے پاس تھا وہ بھی ہمارے پاس موجود،
یعنی
ہے،
یعنی بے وراثت گرفتیں،
یعنی ہم نے ہر چیز کو وراثت میں حاصل کیا ہے.
روایت ششم،
چھٹی روایت،
بازم در کافی،
یہ بھی اصول کافی میں موجود ہے.
حضرت
باقر فرمود.
امام باقر علیه السلام نے فرمایا
مردم چجورن هسته میوه رو میمکن.
حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ دیکھو کس طرح کے ہیں کہ ایک میوے کا جو ہے گٹھلی اس کو چوستے ہیں،
تشنہ از تشنگی ہستے میوے میمکن، آب بزاق دهانشان اضافه شود تشنگیشون برطرف.
اگر پیاس لگتی ہے تو کسی میوے کی گٹھلی کو چوستے ہیں تاکہ اپنی پیاس کو برطرف کر لیں.
وَيَدْعُونَ النَّهْرَ الْعَظِيمِ، اما دریا رو رها کردن.
اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے ایک میوے کی گٹھلی کو چوستے ہیں، اس سے اپنا آب دہن ملاتے ہیں تاکہ پیاس بجھا سکیں، لیکن خداوند عالم کی عظیم نہروں کو چھوڑ دیتے ہیں.
یکی پرسید یا جعفر ابن محمد نہر عظیم چیز؟
کسی نے پوچھا کہ اے محمد ابن جعفر یہ نہر عظیم جس کا آپ نے تذکرہ کیا یہ کیا ہے؟
فرمود رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم،
فرمایا وہ نہر عظیم رسول اکرم کی ذات گرامی ہے.
والعلم الذي اعطاه الله،
اور وہ علم ہے جو خداوند عالم نے انہیں عطا کیا ہے.
ان اللہ مشکل دین قاعده است،
یہ ایک اصول ہے جو آپ کو بیان کر رہے ہیں، اس کو غور سے سنیے،
خوب دقت کنیں،
بہت باریکی سے دقت سے اس کو سنیے گا.
ان اللہ عز وجل جمع لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ سنن النبیین من آدم و حلم جرا الی محمد صلوات اللہ علیہ، از آدم تا خود پیغمبر همه سنن را خداوند در این وجود مقدس جمع کرده.
فرمایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اتنی بابرکت ہے کہ خداوند عالم نے حضرت آدم سے لے کر تمام انبیاء تک کی جتنی سنتیں تھیں ان سب سنتوں کو جمع کر کے پیغمبر اکرم کی ذات میں رکھ دیا.
یعنی چھ،
اس کے بعد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ارث ہے، میراث ہے،
میراث
انبیاء ہے رسول اللہ کے پاس،
میراث ہے. پس پیغمبر وارث نبی کی،
پس پیغمبر اکرم تمام انبیاء کے وارث ہیں.
وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَيِّرَ ذَلِكَ كُلِّهِ عِنْدَ عَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ،
اور رسول اللہ نے
امین حرود بے ودیعت نہاد،
اور رسول اللہ نے یہ تمام میراث امیر المومنین کو عطا کر دی.
فَقَالَ لَهُ رَجُلْ يَبْنَ رَسُولَ اللَّهِ فَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بعض النبیین. اینجا خیلی مسئله مهمه،
یہ بہت اہم اور حساس گفتگو ہے، اس کو غور سے سنیے گا. ایک انسان کھڑا ہوا، ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا اے فرزند رسول، بس اس بات سے یہ بات بتائیے کہ کیا امیر المؤمنین دوسرے انبیاء کی نسبت عالم تھے، ان سے زیادہ جانتے تھے؟
بحث از عالمیت،
یا عالمیت کی گفتگو ہے،
بحث از رسالت و نبوت نیست،
یا رسالت اور نبوت کی بات نہیں ہے، عالمیت زیادہ جاننے کی بات ہے،
بحث از احاطه است،
یہاں پہ احاطے کی گفتگو ہے،
بحث از عنوان نیست،
یا موضوع کی بات نہیں ہے،
قاطی نکنید،
چیزوں کو مکس نہ کیجیے گا، ملائیے گا نہیں،
متاسفانه ما قاطی میکنید.
افسوس یہ ہے کہ ہم باتوں کو بعض دفعہ مکس کر دیتے ہیں،
از اون طرف چه از این طرف،
ہر دو طرف سے ہم باتوں کو الجھا دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے.
وہ سوال عالمانه میکند،
اس کا سوال علم سے متعلق ہے، عالمانہ ایک سوال ہے.
امیر المومنین اعلم ام بعض النبیین،
سوال یہ ہے کہ کیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب عالم ہیں یا بعض نبی؟
بعض النبیین ها،
بعض انبیاء.
خب یادتون باشه ها، این تعبیر بعضی داشته باشه،
یہ جو بعض کا لفظ آئے اس روایت میں، اس پہ غور کیجئے گا،
اینا فقه داره این روایات، نمیتونیم بهش برسیم. فقال ابو جعفر علیہ السلام اسمعوا ما یقول،
اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ سنو جو بیان کیا گیا ہے.
اسمعوا ما یقول ان اللہ یفتح مسامع من یشاء، خدا گوش دل هر کس رو باز نمی کنه.
اس بات کو غور سے سنو کہ خداوند عالم ہر انسان کی قلب کی کانوں کو جو ہے وہ نہیں کھولتا،
ہمیں کس گوش دلش باز نہیں،
ہر انسان کی قلب کان جو ہیں وہ کھلے ہوئے نہیں ہوتے.
بعضی از گوشه دلشون بازه.
بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے قلبی کان کھلے ہوتے ہیں.
پس خوب گوش کنید تا بگم.
اس بات کو غور سے سنو تاکہ میں بیان کر سکوں.
نیحت دستو من داستان بگم، قصه رو بیان کنم.
امام فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے قصہ بیان کرتا ہوں، حدیث بیان کرتا ہوں.
ان اللہ عز و جل جمع لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ علم النبی،
خداوند عالم نے تمام انبیاء کا علم رسول اکرم کو عطا کر دیا.
وَأَنَّهُ جَمِعَ ذَلِكَ كُلِّهِ عِنْدَ عَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ،
اور رسول اکرم نے تمام کے تمام علم امیر المؤمنین علیہ السلام کو عطا کر دیا.
وَهُوَ يَسْأَلُنِي اَهُوَ أَعْلَمُ أَمْ بَعْضَ النَّبِيِّينَ،
اور وہ رسول اکرم کو تمام انبیاء کا علم عطا ہوا اور وہی تمام علم منتقل ہوا امیر المومنین کو، اور یہ شخص پوچھتا ہے کہ کیا امیر المومنین عالم تھے دوسرے انبیاء کی نسبت؟ جائے تعجب ہے.
ہاں اینا رو متوجہ ہستیم یا نا؟
متوجہ ہیں آپ لوگ یا نہیں؟ سمجھ میں آ رہی باتیں؟
در زیارت های حضرت امیر آمده.
امیر المومنین علیہ السلام کی متعدد زیارتیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں.
السلام علی وارث علم النبی،
اور مختلف زیارتوں میں یہ جملہ آتا ہے کہ سلام ہو اس پر کے جو انبیاء کا وارث ہے.
بے نجف می روی،
نجف جاتے ہیں ہم زیارت کے لیے.
زیارت نامه علی مرتضی می خوانی،
امام علی مرتضی کی زیارت نامے کو پڑھتے ہیں.
اگر یو زیارت نام خوندی یاد این جفت روایت با،
آئندہ جب آپ نجف جائیں اور وہاں زیارت نامہ پڑھیں تو ان سات روایتوں کو ذہن میں رکھیے گا.
تا یادت باشد وراثت چیز،
تاکہ آپ کے ذہن میں وہاں یہ بات آئے کہ وراثت کیا ہے. جب آپ سلام کریں تو آپ کے ذہن میں آئے کہ آپ کس کو سلام کر رہے ہیں.
در زیارت نامی دیگر مولا وارث علم النبیین والمرسلین،
دوسری زیارت میں اس طرح سے جملہ آیا ہے کہ السلام علی وارث علم النبیین والمرسلین، سلام اس پر کہ جو انبیاء اور مرسلین کا وارث ہے.
ولذا در روایت هفتم پیغمبر یک بیان دارد، اعلان دارد، اظهار دارد، بگیم بیانی گدار.
ساتویں روایت میں پیغمبر اکرم نے ایک اعلان کیا ہے، ایک بیان کیا ہے، ایک چیز کو اعلان کیا ہے.
یا عباد اللہ،
اے خدا کے بندوں،
من اراد ان ينظر الى آدم فی جلالته،
جس کو آدم کی جلالت پہ نگاہ ڈالنی ہو.
ویلا شیز فی حکمته،
جس کو شیز کی حکمت دیکھنی ہو.
ویلا ادریس فی نباحته و محاوته،
اور جس کو حضرت ادریس کی حیبت دیکھنی ہو.
ویلا موسیٰ فی بغض کل عدو للہ و منابضته،
اور جس کو حضرت موسیٰ کا دشمنان خدا کے خلاف قیام اور ان کا غصہ غیظ و غضب دیکھنا ہو.
ویلا عیسیٰ فی حب کل مؤمن و معاشرته،
اور جس کو حضرت عیسیٰ کا حسن اخلاق لوگوں کے ساتھ دیکھنا ہو.
فلینظر الی علی ابن ابی طالب،
بس اسے چاہیے کہ وہ علی مرتضی کے چہرے پہ نگاہ ڈال لے، اس کو یہ تمام چیزیں علی مرتضی میں نظر آ جائیں گی.
تا اینجا بحث وراثت بود، اما به طور عام مشامل.
یہاں تک ہم نے وراثت کی بحث کی ہے، لیکن یہ عمومی بحث تھی، عمومی وراثت کی بات تھی.
اما عزیزان من نکتے رو بگویم،
لیکن اب عزیز دوستوں، نوجوانوں، بزرگوں، اب میں آپ کے سامنے ایک اہم نکتہ بیان کرتا ہوں.
ہر کسی از ان انبیاء مرتبه ای دارد،
ان انبیاء میں سے ہر کسی کا بھی ایک مرتبہ تھا.
خوب یادتون باشه، خوب دقت کنی،
بہت توجہ کیجئے گا اس بات کی جانب.
فضیلت و افضلیت دو فضیلت و دو افضلیت،
کسی کو فضیلت جو میسر آتی ہے دو بنیادیں ہوتی ہیں.
یہ فضیلت نسبی،
ایک نسبتاً فضیلت ہوتی ہے کسی کو کسی پر، قیاس کیا جاتا ہے کسی کا کسی سے،
و افضلیت مطلق،
اور ایک افضلیت ہوتی ہے، فضیلت ہوتی ہے حقیقی مطلق جس کو ہم کہتے ہیں.
یعنی چھے
اس بات کا بیان کیسے کیا جائے؟
یعنی ہمیں فضیلت در یک جا،
یعنی تمام فضیلتیں ایک جگہ ہیں.
افضلیت نسبی،
اگر نسبتاً کسی کو کسی سے کوئی فضیلت حاصل ہو،
کل انبیاء شریک ہیں،
تو ان فضیلتوں میں تمام انبیاء شریک ہیں،
یعنی در بخشی جناب ابراہیم افضلیت دارد در بخشی موسیٰ،
یعنی یہ فضیلت ایسی ہے کہ بعض مراحل پہ حضرت ابراہیم دوسرے انبیاء سے افضل ہیں، دوسری طرف حضرت موسیٰ دوسرے انبیاء سے افضل ہیں،
در بخشی موسیٰ افضل است در بخش دیگر عیسیٰ،
کسی مرحلے پہ حضرت موسیٰ دوسرے انبیاء کی نسبت افضل ہیں اور کسی مرحلے پہ حضرت عیسیٰ دوسرے انبیاء سے افضل ہیں.
یادتان باشد این افضلیت نسبی
ہے، یہ نسبتی افضلیت ہے، یہاں پہ جو ہے وہ کمپیریزن کیا جاتا ہے، مقایسہ کیا جاتا ہے، اس نسبت کی بنیاد پہ افضلیت حاصل ہے،
نسبت بہ او. اما افضلیت مطلق مال پیغمبر اکرم سلام اللہ علیہ،
لیکن جس کو ہر حال میں تمام انبیاء پہ فضیلت حاصل ہے، جو افضلیت فضیلت مطلق ہے، وہ نبی اکرم ہے کہ تمام انبیاء پر رسول اکرم کو فوقیت حاصل ہے. درود بھیجیے گا محمد علیہ وسلم. محرم گزر گیا،
محرم تمام شد،
سفر بھی گزر گیا،
و می خوانیم السلام علیک یا وارث آدم صفت الله،
اور ہم یہی پڑھتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفت الله.
حسین جان آنچه خوبان همه دارم تو تنها دار،
یعنی اے ابا عبداللہ الحسین، دنیا کے تمام اچھے لوگوں کے پاس جو تمام اچھائیاں ہیں، تمام اچھائیاں آپ تنہا آپ کی ذات میں جمع ہو گئی ہیں. یہ زیارت وارثہ جو ہے،
امام صادق
چھٹے امام علیہ السلام نے
بمفضل ابن عمر تعلیم
دا، چھٹے امام نے مفضل ابن عمر کو سکھائی تھی،
مفضل ابن عمر در مدینہ،
مفضل ابن عمر مدینہ میں تھے،
بخدمت امام صادق رسیدے،
چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے،
عرض کرد آقا میخوام برم کربلا برا زیارت آقا ابا عبداللہ،
اور کہا کہ مولا میں کربلا جا رہا ہوں آپ کے جد امام حسین کی زیارت کے لیے.
فرمود چون رفتی کربلا،
امام نے فرمایا کہ دیکھو جب تم کربلا پہنچو،
به نزدیکی قبر مطهر رسید،
اور جب اس قبر مطهر کے نزدیک پہنچو،
در روزه بیس،
تو اس روزے کے دروازے پر کھڑے ہو جانا،
و این کلمات رو بخوان،
اور ان کلموں کو اپنی زبان پہ جاری کرنا.
باور کنید اگر امام صادق نفرموده بود کی ما به خود اجازه میدادیم چنین بگوییم؟
آپ یقین کیجئے کہ اگر یہ امام صادق نے ہمیں نہ سکھایا ہوتا تو ہمیں کب جرت تھی کہ ان الفاظ میں امام کو یاد کر سکتے.
اگر ان کلمات رو بخوانیم،
اگر ان کلموں کو ان جملوں کو ہم ادا کریں،
بے ہر کلمے نصیبی از رحمت الہی خواہی دار،
تو ان کلموں میں ان جملوں میں سے ہر جملے میں خداوند عالم کی رحمت آپ کی جانب نازل ہوگی.
گفت آقا چی بگم؟
اس نے پوچھا، مفضل نے پوچھا، مولا کیا پڑھوں؟
شروع کن.
کہا اس طرح پڑھو،
السلام علیکہ یا وارث آدم صفت الله،
اس طرح شروع کرو، السلام علیک یا وارث آدم صفت الله.
چه خبره؟
کیا ہوا؟ اس جملے کے پیچھے کیا حقیقت پوشیدہ ہے؟
آدم خلیفت الله،
آدم خداوند عالم کے جانشین ہیں، خلیفہ ہیں.
آیا این مقام مخصوص شخص آدم است؟
کیا یہ جانشینی اور خلافت حضرت آدم علیہ السلام سے مخصوص ہے؟
بعضی ها گفتن بله،
بعض لوگوں کا کہنا ہے جی ہاں ایسا ہی ہے،
یا نه چون آدم سنبل انسان کامل است، حقیقتا خلیفت الله انسان کامل ہے،
یا نہیں اس کے برعکس چونکہ حضرت آدم علیہ السلام ایک کامل انسان کا سمپل ہے، نمونہ ہے، اس عنوان سے جو بھی انسان کامل ہے وہ خلیفہ الہی ہے.
آدم ایک شخص دارد ایک شخصیت،
حضرت آدم ایک شخص ہیں اور ایک شخصیت، دو پہلو ہیں،
شخص او کہ او
شخص، ان کی شخص یعنی ان کا فرد جو وہ خود تھے، ان کی اپنی ذات،
انسان کامل بودن،
اور ان کی شخصیت یعنی انسان کامل ہونا، ان کا
ان مقامی که به او خلیفت اللہ داده می شود ان حیثیت شخصیتی،
جس مقام پہ انہیں خدا کا خلیفہ کہا جاتا ہے وہ شخص نہیں بلکہ شخصیت کا مقام ہے.
و هر آن کس که انسان کامل باشد چنین است.
اور جو کوئی بھی انسان کامل ہوگا وہ خلیفہ الہی ہے.
دو، آیا اینا همش فہرست ها،
یہ تمام باتیں میں فہرستوار بیان کر رہا ہوں، تفصیل بہت ہے.
علوم و معارفی که خداوند به آدم تعلیم داد آیا مختص آدم است؟
وہ علوم و اسماء جو خداوند عالم نے حضرت آدم کو سکھائے تھے آیا وہ بھی فقط حضرت آدم سے مخصوص ہیں؟
یا اون علوم مال اون شخصیت حقوقی ہے؟
یا پھر نہیں، یہ علوم اور اسماء بھی شخص سے تعلق نہیں رکھتے تھے بلکہ ان کا تعلق بھی شخصیت سے تھا.
یعنی ہر آن کس کے انسان کامل است ان مرتبہ رو دارد.
یعنی پھر یہاں پہ پھر یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ جو بھی انسان کامل ہے اس کے پاس یہ علوم ہیں، یہ اسماء الہی موجود ہیں.
سے آیا مسجود فرشتگان شخص آدم است یا مسجود مقام عالی انسان کامل است؟
تیسری بات کہ جن چیز کو سجدہ کیا گیا وہ سجدہ بھی آیا حضرت آدم کے شخص کو کیا گیا یا نہیں، اس مقام کو جو شخصیت حضرت آدم ہے یعنی انسان کامل کا مرحلہ، اس کو سجدہ کیا
شخصیت
گیا. سجدہ شخص آدم کو نہیں ہے، شخصیت آدم کو.
بس انسان کامل خلیفہ اللہ،
بس انسان کامل خداوند عالم کا خلیفہ ہے.
یعنی نوح خلیفہ اللہ ہے،
حضرت نوح خدا کے خلیفہ ہیں.
یعنی ان کے پیغمبر اکرم خلیفۃ اللہ ہے،
یعنی پیغمبر اکرم خداوند عالم کے خلیفہ ہیں.
یعنی علی مرتضی خلیفۃ اللہ ہے،
یعنی علی مرتضی خداوند عالم کے جانشین ہیں خلیفہ.
یعنی امام حسین خلیفۃ اللہ ہے،
یعنی امام حسین خلیفہ الہی ہیں.
یعنی ان از علوم به عالم به آدم تعلیم شد به اینها داده شده،
یعنی تمام علوم جو حضرت آدم کو عطا کیے گئے وہ ان تمام افراد کے پاس موجود ہیں.
مقام خاصی اس کے انسان کامل ہے،
چونکہ وہ علوم شخصیت کے تھے یعنی انسان کامل کے لیے تھے.
الان ہم سجدہ محقق ہے،
بس آج بھی یہ سجدہ فرشتوں کا ہوتا ہے.
الان ہم سجد فرشتگان بر امام زمان سجدہ می کنند،
آج بھی فرشتے امام زمانہ علیہ السلام کے حضور سجدہ ریز ہیں.
چرا؟ چون انسان کامل ہے.
کیوں؟ کیونکہ انسان کامل ہیں آج امام زمانہ.
سجدہ کردن بر آدم به واسطه انسان کامل بودن او،
حضرت آدم کو جو سجدہ تھا ملائکہ کا ان کی انسان کامل ہونے کی بنیاد پر تھا.
خدا نے گفت من آدم رو خلیفہ خودم می کنم،
خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں آدم کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں،
بلکہ گفت من می خواهم در زمین خلیفہ قرار دهم،
بلکہ خداوند عالم نے فرمایا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں.
نہ گفت اجعل هذا،
کہا یہ نہیں کہا کہ میں نے اس کو خلیفہ بنایا،
بلکہ گم انی جائلون،
بلکہ کہا میں بنا رہا ہوں.
جملے فعلی خاص سے،
ایک عربی گرامر کے حساب سے خاص جملہ ہے جس میں مستقل ایک کام ہو رہا ہے.
اما جملے اسمی اس مستمر و ہمیشگی،
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کام ہمیشہ انجام پانے والا ہے.
و چون چنین ہے حسین مسجود ملائکہ،
اب جب کے بعد یہاں تک آگئی تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حسین علیہ السلام مسجود ملائکہ ہیں،
حسین معلم ملائکہ،
حسین معلم ملائکہ ہیں.
و این را از آدم به ارث برد،
اور اس چیز کو حضرت آدم سے انہوں نے ورثے میں پایا ہے.
و اگر بحث بشود در باره این که چه خبر از ملائکه و حسین،
اور اگر یہ بات کی جائے کہ کیا حقیقت ہے ملائکہ اور حسین،
اگر وقتی باشد وقتی باشد راجع به ملائکه و ابا عبدالله انسان حرف بزنه،
اگر وقت ہو تو انسان حضرت امام حسین اور ملائکہ کے بارے میں گفتگو کرے.
عزیزان مختصر بگویم،
بہت مختصر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں.
بدانی ملائکه بی شماری روز عاشورا آمدن الی الان بالا نرفتن،
اس بات کو جان لیجئے کہ روز عاشورا کے دن، عاشورا کے دن بے شمار ملائک آسمان سے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واپس گئے.
حالا میخوایم یہ قدرین ارث آدم رو تفصیلی تر بگیم.
ہم اب چاہتے ہیں کہ اس حضرت آدم کی جو میراث ہے اس کو مفصل تھوڑا سا بیان کریں، مزید کھول کے بیان کریں.
جناب آدم فا
فسجد الملائکه كلهم اجمعون،
تمام کے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا.
یعنی انه کون قبلتهم، حالا اینطور بگیم
یعنی
آدم شد قبلہ،
یعنی ایسے بیان کیا جائے کہ گویا حضرت آدم فرشتوں کے لیے قبلہ گاہ بن گئے.
ان آدم ارث حسین از آدم چیز سلت علیه الملائکه و طافت حول قبره،
اور حضرت آدم سے جو ارث جو میراث امام حسین نے حاصل کی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی قبر کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں.
وَمِعْرَاجُهُمْ قَبْرِ رَسُولُ امام حسین،
اور ان کی معراج قبر امام حسین علیہ السلام.
هیچ وقت اولی میل به دلوغ نمی کند،
ایک بلند مرتبہ کبھی نیچے کی طرف رخ نہیں کرتا،
هیچ وقت عالی میل به سافل نمی کند،
ایک بلندی پر رہنے والا کبھی نازل نہیں ہوتا، نیچے نہیں آتا.
کسی کے استاد دانشگاہ بگی بیا کلاس اول بنشین،
ایک یونیورسٹی کا پڑھانے والا پروفیسر اس سے کبھی نہیں کہا جاتا کہ آؤ پہلی کلاس کو پڑھاؤ.
ملائکت اللہ که در اون مقام هستن از هم سبقت میگیرن بیان برا زیارت قبر حسین. آخه عالی که میل به سافل نمی کند، معراج ملائکت الله قبر حسینه.
فرشتے جو آسمانوں پر زندگی گزارتے ہیں، آسمان تو زمین سے بلند ہے، لیکن اس بلندی سے فرشتے ایک دوسرے سے دوڑ لگا کر امام حسین کی قبر پر پہنچتے ہیں، سبقت کرتے ہیں کہ کون سا فرشتہ پہلے امام حسین کی قبر پہ آ جائے. یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ فرشتے جو آسمان پہ رہتے ہیں بلند ہیں، امام حسین کی قبر ان کے لیے معراج کا سما پیدا کرتی ہے.
آدم اسکنہ اللہ الجنہ،
خداوند عالم نے حضرت آدم کو جنت میں جگہ عطا کی.
ولی الحسین خلق خلق من نوره الجنہ،
ہاں یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ حضرت آدم کو خداوند عالم نے جنت میں جگہ عطا کی، اور جنت امام حسین کے نور سے خلق ہوئی ہے.
آدم تزین بلباس الجنہ،
حضرت آدم کو لباس جنت سے زینت عطا کی گئی.
اما الحسین زینت الجنہ،
لیکن حسین خود زینت جنت ہیں، جنت کی زینت ہیں.
آدم قد اجتباه اللہ، آدم مجتبای خدا شد،
حضرت آدم کو خدا نے منتخب کیا، مجتبی ہیں حضرت آدم خدا کی نزدیک.
اما حسین قد اصطفاه الله،
لیکن خداوند عالم نے امام حسین کو اصطفا کا لقب دیا.
و فرق است بین اجتبا و اصطفا،
اجتبا اور اصطفا میں فرق ہے.
اگر یک روزی موقعش برسد فرق بین اصطفا و اجتبا رو میگویم.
اگر کبھی انشاءاللہ موقع ملا، دوبارہ فرصت ہاتھ آئی، تو آپ کے سامنے اجتبا اور اصطفا کا فرق بیان کریں گے.
فرقش چقدره،
کہ ان دونوں میں کتنا فرق ہے.
آدم مبتلا شد به فراق احبا، به فراق الجنہ،
حضرت آدم جنت کے فراق میں مبتلا ہوئے، جنت کی دوری میں مبتلا ہوئے.
در نصف روز حسین مبتلا شد به فراق الاحبا،
لیکن آدھے روز کے اندر امام حسین مبتلا ہوئے کس کی دوری میں؟ اپنے احبا کی دوری میں، اپنے عزیزوں کی دوری میں، اپنے اصحاب کی دوری میں.
آدم مبتلا شد به قتل حابیل،
حضرت آدم حابیل کے قتل میں مبتلا ہوئے.
اما حسین مبتلا شد به قتل شدن علی اکبر،
لیکن امام حسین کا امتحان ایسا ہوا کہ علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے.
آدم نہ شد از نزدیک شدن به اون شجر فنسیه،
حضرت آدم کو ایک طرف کے نزدیک جانے سے روک دیا گیا.
ولی حسین ناشد از کل علاقت در این عالم،
لیکن حسین علیہ السلام کو روک دیا گیا اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کی محبت سے،
چاہے دوشیدن،
چاہے وہ کھانے سے چیز تعلق رکھتی ہو.
چه جوان، چه علی اصغر، چه علی اکبر، چه قاسم، نسیان نکرد، همه رو داد.
امام حسین نے کوئی بھی چیز اپنے پاس بچا کے نہیں رکھی، اپنی تمام چیزوں کو خدا کی راہ میں دے دیا، چاہے علی اکبر ہوں، چاہے قاسم ہوں، چاہے اون ہوں، چاہے اصغر ہوں.
آدم افتخر علیہ الشیطان و گفت انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین،
حضرت آدم کی نسبت شیطان نے افتخار کیا، کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے خلق ہوا ہوں اور آدم مٹی سے خلق ہوئے.
ولی بر حسین افتخر یزید،
اور حسین علیہ السلام کی نسبت یزید نے افتخار کا اظہار کیا.
ان وراثت
یہ وراثت ہے.
امو ادریس
حضرت ادریس علیہ السلام یہ بیان کروں آپ کے سامنے.
در قرآن داریم ورفعناه مکانا علیا.
حضرت ادریس کے بارے میں قرآن نے بیان کیا کہ ہم نے ان کو بلند مرتبہ مکان میں جگہ عطا کی.
در روایات هست که مرتبه جناب ادریس بین سماء رابعه و خامس است. یعنی چه بماند؟
حضرت ادریس کے بارے میں روایات نے بیان کیا کہ ان کی منزل ان کا مقام چوتھے اور پانچویں آسمان کے درمیان ہے. اس کی تفصیل کو بھی چھوڑ دیتے ہیں.
حالا حسین جسم کدست میں مانت نہیں گا.
اب امام حسین علیہ السلام کا جسم جو ہے وہ کہاں رہا اس پہ ابھی گفتگو نہیں کرتا.
اما روح مکانا علیا
لیکن ان کی روح جو ہے وہ عالی مکان میں ہے.
دمہ مکانا علیا
ان کا خون عالی مکان میں ہے.
اشہدو خوب گوش کن در زیارت نامہ
یہ زیارت نامے کے جملے ہیں.
اشہدو ان دمک سکن فی الخون
کہ گواہی دی جا رہی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا خون جو ہے وہ زمین پر بہایا گیا.
خون محبت سیال
خون بہنے والی ایک شے ہے.
جشم انجا
اور اس کے بہنے کی جگہ یہ زمین ہے.
بہشت جوی مجردات
اور بہشت میں یہ مادی چیزیں نہیں ہوتی.
انتصام این خون به حسین خون را بدائی رسنده که این مادی سیال مرتبه اش مرتبه مجردات شده.
امام حسین علیہ السلام کی نسبت اس خون کو یہ عظمت حاصل ہو گئی کہ یہ مادی خون جو مادیت ہوتی ہے مادی سے تعلق رکھتا ہے یہ جنت کے بارے میں اس کے بارے میں گواہی دی گئی کہ آپ کا خون عالی ترین مقام پہ ہے.
نہیں فہمیم یعنی چھے
ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے.
السلام علیک یا وارث ادریس نبی اللہ.
السلام علیک یا وارث ادریس نبی اللہ.
زیارت وارث میکنی؟
ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں.
نہیں فہمی داری چی میگی؟
سمجھتے بھی ہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں.
ظرف دو سے دقیقہ تمامش میکنی.
دو تین منٹ میں پڑھ کے سمجھتے ہیں ختم ہو گئی زیارت.
کیا نہ یہ تیروریسٹ دنبالش مقاد تیروریسٹ کنے
اس طرح جلدی جلدی پڑھتے ہیں کہ جیسے کوئی ہمارے پیچھے لگا ہو ہمیں مارنے کے لیے.
بنشین درست دقت کن.
بیٹھیں اس کو سمجھ کے صحیح طرح سے ادا کریں.
ادریس ابتلی بالفرار من السلطان فراری شد.
ادریس علیہ السلام جو ہیں ان کی آزمائش یہ آئی کہ انہوں نے بادشاہ سے فرار اختیار کیا.
تفرق الاعوان
اعوان
یا دست یاران
اور اپنے اصحاب سے ان کے در ان اصحاب ان کے درمیان جدائی آ گئی.
وجوہ ثلاثۃ ایام
اور ان کی بھوک تین دن تک بڑھ گئی.
حسینم قدم تهن بالفرار از مدینه به مکه از مکه به کربلا.
امام حسین کا بھی اسی طرح امتحان لیا گیا. امام حسین بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگتے رہے مدینے سے مکہ مکہ سے کربلا.
لَأَلَّا يُقْتَلَ فِي الْحَرَمْ بَرِنْ کی حرمت حرم نگہ دائی.
لیکن امام حسین صرف اس وجہ سے نکلتے رہے کہ حرم کی جو حرمت ہے وہ باقی رہے ایسا نہ ہو کہ ان کے قتل سے حرم کعبہ خراب ہو جائے.
گفتند حسین امتحانی می کنیم از تو.
امام حسین سے کہا گیا کہ حسین آپ کا امتحان لینا ہے.
در نصف روم حتا دو طرفن از بہترین ها رو باید
آدھے دن کے اندر اپنے بہترین اصحاب میں سے 72 قربانی دینی ہے.
وابتلی بالعطش ثلاثۃ ایام حسین از روز هفتم تا روز عاشورا آب نخورد.
حسین ساتویں محرم سے عاشور تک پانی نہیں ملے گا آپ کو.
جبرئیل داشت برای این بهتون بگم میگن تشنگی سه مرحله داره.
آپ کی خدمت میں ایک اور بات بیان کروں پیاس کے تین مرحلے ہوتے ہیں.
مرحله اول این است که دهان انسان خشک میشه.
پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا حلق خشک ہو جاتا ہے.
مرحله دوم اینه که قلب انسان میسوزه.
دوسرا مرحلہ پیاس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جگر پیاسے آپ محسوس کرتا ہے.
مرحلہ سوم اینه که چشم انسان دیدش را از دست میده.
اور پیاس کا جب مرحلہ تیسرا ہوتا ہے غالب ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھوں سے روشنائی کم ہو جاتی ہے.
جبرائیل داشت برای آدم روزه میخوند.
جبرائیل حضرت آدم کے لیے مرثیہ پڑھ رہے تھے.
گفت آدم این فرزند تو انقدر تشنه بشه حتی یهول بینه و بین السماء کالدخان چشمش جایی رو نبینه.
اے آدم تمہارا یہ بیٹا اتنا پیاسا ہو جائے گا کہ یہاں تک کہ اس کی آنکھیں کچھ دیکھ نہ پائیں گی پیاس کی شدت سے. تین دن تک اے حسین تمہیں پیاس کا امتحان دینا ہے. یہاں تک کہ آپ کی بہن نے جناب زینب نے آپ کے لیے گریہ کیا ندبہ کیا.
آمد بالا یہ زد سر ابا عبداللہ گفت بے ابل عطشان حتی مزا جانم بے فدایت ای جگر سوخته.
جناب زینب نے آگے گریہ کہا کہ میں تم پہ قربان ہوں اے پیاسے میرے بھائی کہ تم اس دنیا سے پیاس کی حالت میں چلے گئے.
السلام علی نوح نبی اللہ.
سلام ہو نوح پر جو خدا کے نبی ہیں.
نوح شیخ المرسلین.
حضرت نوح کو شیخ المرسلین کہا جاتا ہے.
حسین سید و شباب اہل الجنہ.
امام حسین کو جوانان جنت کا سردار کہا جاتا ہے.
بے خداوند بے نوح یک شرف داده.
حضرت نوح کو خداوند عالم نے ایک شرف اور کرامت عطا کی ہے.
و اون این که مسجد کوفه خانه نوح ہے.
اور وہ یہ شرف ہے کہ حضرت نوح کی جو مقام ہے مکان ہے وہ مسجد کوفہ ہے.
می روید به مسجد کوفه بدانید در خانه جناب نوح پا گذاشتی.
بس جب مسجد کوفہ جائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے حضرت نوح کے گھر میں قدم رکھا ہے.
اما یادتون باشه کنار قبر امیر المؤمنین هم قبر نوح ہے.
لیکن اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ امیر المؤمنین کے پہلو میں حضرت نوح کی قبر ہے.
خدا خانه نوح رو مسجد کوفه کرد.
خداوند عالم نے اپنے گھر کو حضرت نوح کا گھر قرار دیا.
اما مدفن حسین، مدفن حسین شرافت بر مسجد کوفه داره. دبدر روایات زیاد.
لیکن امام حسین کی جو جائے مدفن ہے اس کو مسجد کوفہ پہ بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے.
نوح سفینہ سا.
حضرت نوح نے ایک کشتی بنائی.
بر امواج سوار شد.
لہروں پر سوار ہوئے.
اما چقدر جمعیت با خودش بود.
لیکن اپنے ساتھ کتنے لوگوں کو لے جا سکے.
تو حسین هم صاحب سفینه ناجیه.
اور حسین بھی نجات کی کشتی کے مالک ہیں.
التی من رکبها نجا.
اور اس کشتی میں جو آ گیا وہ نجات پا گیا.
از عاشورا تا قیامت.
عاشورا سے قیامت تک کے لیے.
کشتی برا همه باد.
حسین کی اس کشتی کا دروازہ سب پہ کھلا ہوا ہے.
ہر کس ہوا دارت بھی آوی.
جس کو چاہیے جو چاہتا ہے عرضو رکھتا ہے اس میں کشتی نجات میں آنے کی آ جائے.
بدروی کسی ان کشتی بستے نہیں.
اس کشتی نجات کا راستہ کسی کے لیے بند نہیں ہوا.
نوح معمور شد بچے شم بے اندازہ بیرون.
حضرت نوح کو حکم ہوا اپنی اولاد کو بھی دور کر دو اپنے آپ سے.
اما حسین معمور شد کشتی رو باز کنه.
لیکن امام حسین کو یہ حکم ہے کہ اپنی کشتی کا دروازہ سب پہ کھول دو.
جب کشتی کے پرسرعتی.
عجیب تیز رفتار کشتی ہے امام حسین کی.
نو 950 سال رہبری کرد.
حضرت نوح نے 950 سال امت کی رہنمائی کی.
خواب گرفتن یک کتک مفصل به زدن سه روز بیگوشون.
950 سال کی تبلیغات کا زحمات کا نتیجہ یہ تھا کہ 3 دن تک حضرت نوح لوگوں کی ضرب و شتم کے باعث بے ہوش ہو گئے.
آخر ماموریت کتک می دورن.
پوری 950 سال کی تبلیغ کے بعد حضرت نوح کو لوگوں نے مارا پیٹا.
ام حسین لب سفیغو مہی نصف نهار نیم روز آمد.
لیکن امام حسین پر صرف آدھا دن گزرا تھا.
اما سروز بدن مبارکش بلا قصر و کفن مان.
لیکن 3 دن تک آپ کا جسم بے گور و کفن پڑا رہا.
و اون وقتی که نوبت به ابراهیم میرسه.
اور اب جب نوبت بات آتی ہے حضرت ابراہیم کی جانب.
السلام علی ابراہیم خلیل اللہ.
ہمارا سلام ہو حضرت ابراہیم پر.
سلام علی وارث ابراہیم خلیل اللہ.
سلام ہو اس حسین پر جو ابراہیم خلیل اللہ کے وارث ہیں.
آہ
آتش درست کردن.
حضرت ابراهیم کے لیے آگ جلائی گئی،
آتش درست کردن،
آگ بھڑکائی گئی،
از یک فرسخ همه سوخته میشه.
آگ کی شدت اتنی تھی کہ ایک فرسخ کے فاصلے تک کوئی اس کے نزدیک نہیں جا سکتا تھا.
در سقیل درست کردن، پرتاب کردن ابراهیم را،
اور ایک چیز بنائی گئی، ایک لفٹ بنائی گئی جس کے ذریعے سے حضرت ابراہیم کو اس میں پھینکا گیا.
ملائکہ آمدن ارس السا،
حضرت ابراہیم کے پاس ملائکہ آئے. بحث ارس کی ہے ہماری،
بحث ارس ہا،
غور کیجئے، ذہن میں رکھیے، ہم میراث کی گفتگو،
زیارت وارث ہا،
زیارت وارثہ کی تشریح ہو رہی ہے.
آمدن جناب ابراہیم، خریداری،
حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے، کہا حضرت ابراہیم کوئی کام ہے آپ کو ہم سے؟ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، تم سے کوئی سروکار نہیں مجھے.
در درون آتش چیزی از خدا برا خلاص خاص نه،
آتش کے اندر، آگ کے اندر پہنچ گئے، خدا سے کسی چیز کا کوئی سوال نہیں کیا.
فقط یک چیز کو،
صرف ایک بات کہی،
حسبی من سؤالی علمه بحالی، من کہ سوال نمی کنم، خدا رو می بینه،
میں سوال نہیں کر رہا، چونکہ جس سے سوال کر سکتا ہوں وہ خود میرا حال بہتر دیکھ رہا ہے.
و حسین خودش رو عرضه کرد بر فرسخان زوجم،
اور امام حسین نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا ان میلوں تک پھیلے ہوئے نیزوں اور تلواروں کی جانب.
ملائکہ آمدن، کاری داری؟
ملائکہ امام حسین کے پاس، پوچھا حسین ہم سے کچھ ہو سکتا ہے؟
آمدن نا 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 حسبی من سؤالی علمه بحالی،
کہا کہ نہیں مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، میرا سوال اسی سے ہے کہ جو میرے حال سے واقف ہے.
جبرائیل آمد،
حضرت جبرائیل آگے بڑھے،
خریداری،
پوچھا مولا حسین کوئی کام ہے؟
من برا سلام آوردم،
میں آپ کے اوپر سلامت لے کے آیا ہوں، سلام لے کے آیا ہوں،
پیام آوردم،
آپ کے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہوں.
گفت ان کہ از نزدش سلام آوردی، ان کہ از پیشش پیام آوردی، بی حجاب اکنون در آغوش من است، من که از او جدا نیستم.
کہا کہ جبرائیل جس کا سلام لے کر آئے ہو، جس کا پیغام لے کر آئے ہو، میں خود اس کے حضور میں موجود ہوں، مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں.
جبرائیل رفتنت زنجان کوس، مانه کمتر جون میان ما و دو.
جبرائیل تمہارے یہاں سے جانا ہی بہتر ہے کہ میرے اور میرے محبوب کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہے.
اما در اونجا آتش برد و سلام شد بر ابراهیم، اینجا حسین کاری کرد که آتش برد و سلام بر من و تو بجبه ارسه.
وہاں حضرت ابراہیم کے اوپر آگ ٹھنڈی ہو گئی سلامتی کے ساتھ، امام حسین نے وہ کام کیا کہ جہنم کی آگ ہمارے اور آپ کے اوپر ٹھنڈی ہو جائے.
مامور شد برا بچہ،
اپنے امام حسین کو یہ حکم ملا، معمولیت ملی کہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئیں. حضرت ابراہیم کو یہ حکم ملا،
انی اراو فی المنام انی اذبحک اولیا ابتف الموت عمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابری.
حضرت ابراہیم کو حکم ملا، خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں، اپنے بچے کے پاس آئے، کہا کہ اسماعیل میں نے خواب دیکھا اور میں نے دیکھا کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کیسے کہتے ہو؟ کہا کہ بابا جان جو آپ کو حکم ملا وہ انجام دے، میں صابر ہوں.
یا ابتف الموت عمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین،
اے میرے والد گرامی جو حکم ہوا ہے اس کو انجام دے، میں صابر ہوں.
ابراہیم اسماعیل اور تلہ للجبین، یہ خوب پوچھ کنید،
یہ بہت غور سے سنیے گا یہ بات.
تلہ للجبین یعنی ابراہیم اسماعیل رو برو نخوابان.
حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لیا، اپنے ساتھ لائے اور حضرت اسماعیل کو اس طرح سے لٹایا. قرآن کی جو آیت ہے وہ بیان ہوئی، تلہ للجبین
بیرون خوابا،
یعنی
چرا
پشت کی طرف سے نہیں لٹایا؟
چرا
کیوں؟
نخواست چشم ابراهیم،
اس لیے کہ نہیں چاہتے تھے کہ اسماعیل کی نگاہیں ابراہیم پر پڑیں یا ان کی نگاہیں اسماعیل پر پڑیں.
نگاہ ممکن ہے دل باریک،
کیونکہ ممکن ہے نگاہ بیٹے پر پڑ جائے تو نگاہ جو ہے وہ کچھ سوال کر بیٹھے. لہٰذا اپنے بیٹے کو اس طرح سجدے میں لٹایا ذبح کرنے کے لیے کہ بیٹے کے چہرے کی جانب نگاہ نہ پڑے ابراہیم کی.
و حسین اون وقتی که آمد بالای سر علی اکبر دید ارمن ارما شده اینجا کله للجبین،
اور حضرت حسین اس طرح حضرت علی اکبر کی لاش پر پہنچے کہ دیکھا بچہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے.
ابراہیم زن و بچش آورد به وادن غیر ذی زرع.
حضرت ابراہیم نے ایک اور کام کیا، اپنی بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی زوجہ کو لے کر آئے اس سرزمین پر لا کے چھوڑ دیا جو غیر زراعت والی تھی.
اما یہ مشک آب ہم گذاشت کنار،
لیکن اس غیر زراعت زمین پر ایک پانی کا مشکیزہ چھوڑ کر گئے تھے اور اسے کعبے کے دروازے پہ لٹکا دیا.
رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم،
اور فرمایا کہ پروردگار میں اپنی ذریت کو اس غیر آباد جگہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں تیرا بیت الحرام ہے.
بعد دعا کرد،
اور ایک دعا کی حضرت ابراہیم نے،
اجعل افئدتا من الناس تهوی الیہم،
اور دعا کی کہ پروردگار لوگوں کے دلوں کو میری اس اولاد کی جانب مائل کر دینا.
اما مشک آب و گذاشت روز عاشورا، روز عاشورا امام حسین بچه ها رو گذاشت بدون یک قطره.
حضرت ابراہیم نے اس غیر آباد جگہ پہ اپنے بچوں کو چھوڑا ضرور، لیکن ساتھ میں ایک پانی کا مشکیزہ بھی رکھ دیا تھا، لیکن کربلا میں عاشور کے دن امام حسین نے اپنے بچوں کو اس حالت میں چھوڑا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی پاس نہ تھا.
آمد در خیام ایک جملے کو،
خیام کے در پر پہنچے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا.
ان جملے ان بود تحیعنا للعصر برای سارت آماده بشید و تقعنعنا اما یادتون باشه حجابتان.
اور امام حسین در خیمہ پر آئے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے میرے اہل بیت، اسارت کے لیے، قید و بند کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اپنے پردے کا خیال کرنا.
و جناب خلیل محب مہمان،
حضرت ابراہیم مہمان نواز تھے،
اما حسین نوازش میکنه اہل اسیان رو.
امام حضرت ابراہیم مؤمنوں کی دعوت کرتے تھے مگر امام حسین گناہگاروں کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے تھے.
حالا وراثت از موسیٰ بماند، وراثت از عیسیٰ بماند، وراثت از سلیمان بماند، وراثت از پیغمبر اکرم بماند، وراثت از علی مرتضی بماند، همه بماند. فقط عرض میکنیم السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله.
اب تمام وراثتوں کا ذکر نہیں کیا جا سکتا، حضرت عیسیٰ کی وراثت، حضرت موسیٰ کی وراثت، پیغمبر اکرم کی وراثت، امیر المومنین کی وراثت، فقط ہم بیان کرتے ہیں وراثت آدم.
حسین وارث آدم است در صفوت،
حضرت امام حسین حضرت آدم کے وارث ہیں صفوت کے اندر.
وارث نوح است در استقامت،
حضرت نوح کے وارث ہیں استقامت، ثابت قدمی کے اندر.
وارث ابراہیم است در خلت و دوستی خدا،
خدا کی دوستی میں حضرت ابراہیم کے وارث ہیں.
وارث موسیٰ است در کلیم بودن با خدا،
خدا سے کلام کرنے کی نسبت حضرت موسیٰ کے وارث ہیں.
وارث عیسیٰ است در روح اللہ بودن،
روح خدا ہونے میں حضرت عیسیٰ کی وارث ہیں.
وارث پیغمبر است در حبیب الله بودن،
حبیب خدا ہونے میں پیغمبر اکرم کے وارث ہیں.
پس حسین جان آنچه خوبان همه دارن تو تنها دار.
پس ایک جملے میں بیان کیا جائے کہ مولا حسین تمام لوگوں کے پاس، اچھے لوگوں کے پاس جو اچھائیاں تھیں وہ آپ کی ذات میں تنہا موجود تھیں.
ہمیں ان حرفوں رو کہ خواستیم بزنیم مال چی بود، یک نتیجه دو دقیقه بگیری.
کہ تمام گفتگو جو آپ کے سامنے بیان کی گئی صرف اس لیے تھی کہ دو منٹ کا نتیجہ آپ کے سامنے بیان کیا جا سکے.
حسین کربلا را آفرید تا من و تو مارس او
پہنچا بھی.
امام حسین نے کربلا بپا کی تاکہ میں اور آپ امام حسین کے وارث بن سکیں. امام حسین نے کربلا بپا کی تاکہ میں اور آپ حسینی بن سکیں.
امام حسین کربلا اور خیر کر برای کہ حسینی شدہ رو یاد ما بده.
امام حسین نے کربلا اس لیے آباد کی کہ ہمیں حسینی بننے کا سیدھا راستہ دکھا سکیں.
پس اگر میخونی السلام علیک یا وارث عالم عزت الله اونجا به خودت بگو حسین جان کاری کن عنایتی کن که من هم وارث تو باشم.
بس اب جب آپ امام حسین کو زیارت میں سلام پیش کریں کہیں السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ, وہاں یہ جملہ بھی کہیں کہ مولا حسین ایسا کام بھی کر دیجئے کہ میں آپ کا وارث بن سکوں.
ان وقتی کہ از قم به طرف از تهران به طرف قم میریم 10 کیلومتری تهران انسان به یک جایی میرسه که اونجا میگوید السلام علیک یا وارث حسین ابن علی.
جب ہم قم سے تہران کا سفر کرتے ہیں, تہران سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ آتی ہے جہاں پہنچ کر ہمارے دل بے اختیار کہتے ہیں السلام علیک یا وارث الحسین, اے حسین کے وارث آپ پر سلام ہو.
و امام آمد وراثت کرد,
اور امام خمینی نے یقیناً وراثت حسین کا حق ادا کیا.
و راہ وراثت را به ما یاد,
اور امام حسین کی وراثت کا راستہ ہم کو سکھا دیا.
و خداوند ما را وارث حسین قرار دهد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خداوند عالم ہمیں امام حسین کا حقیقی وارث بنائے. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی اجمال داشت چون میخواستیم تمام کنیم.
میں نے بہت مختصر بیان کیا کیونکہ وقت محدود تھا, ورنہ تفصیلات زیادہ تھیں.
تمام شرکا سوالات لکھ کر, لیکن میں جیسے کہ پہلے بھی بتا چکا تھا زیارت وارث اور عشق حسین کے حوالے سے ہمارا جو ٹاپک رہا اس کے حوالے سے سوالات لکھ کے دیجیے گا تاکہ جلد از جلد جو ہمارے پاس 10 سے 15 منٹ رہ گئے تو اس میں ہم کوشش کریں کہ آپ کے سوالات کو کور کر سکیں.
حالا ببینید اگر بخوایم پاسخ به سوالات بدیم مثل جواب شب اول قبل میشه.
کہتے ہیں کہ ابھی اتنا وقت نہیں ہے چونکہ ہم نے جواب دینا شروع کیا.
دو چھ سوال,
صرف دو سوال.
کوشش کریں کہ اجتماعی سوال ہو جب تک یہ اعلان سماعت فرما لیں. قرآن فاؤنڈیشن کی جانب سے اعلان ہے کہ بمناسبت ہفتہ وحدت 4 مارچ تا 9 مارچ جس میں ایران سے آئے ہوئے حفاظ قرآن اور موسسہ علوم قرآن جمران کے حفاظ کراچی کے قاریان اور مشہور مراد خان منقبۃ حضرات شرکت کریں گے. کراچی کے مختلف علاقوں میں یہ پروگرامات ہوں گے. آپ تمام مومنین و مومنات سے گزارش ہے کہ ان پروگرامات میں شرکت فرمائیں. دو رضا مجالس سے عزا بمقام جامع مسجد مصطفیٰ باسٹاؤں میں منعقد ہوں گی 15 تا 16 فروری ٹھیک 8:30 بجے شب, جس سے مولانا صادق رضا تقوی صاحب خطاب فرمائیں گے. اس کے علاوہ دانشگاہ امامیہ کی جانب سے اعلان ہے کہ انشاءاللہ ماہ ربیع الاول میں بمناسبت ولادت حضرت رسول خدا و امام جعفر صادق علیہ السلام و بالخصوص ہفتہ وحدت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ سیمینار منعقد کیا جائے گا. اور جیسا کہ آپ کے نمبرز ہمارے پاس یہاں لسٹ میں موجود ہیں اور وہ نمبرز آگئے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ایس ایم ایس کے ذریعے انشاءاللہ اس سیمینار کے بارے میں.
اصل شر کے وجود نہ دارد.
سوال یہ تھا کہ ہر چیز کا وارث اللہ ہے تو کیا برائی کا وارث بھی اللہ ہے؟ فرمایا آغا نے کہ شر کا کوئی وجود نہیں ہے, حقیقت نہیں ہے.
ببینید منشأ شر بیدینی است.
شر کی جو بنیاد ہے وہ بیدینی ہوتی ہے, بے عقلی ہوتی ہے. عقل کا نام
آدم ہے.
بے دینی یا لا دینیت جو ہوتی ہے وہ عدم ہوتی ہے, اس کی کوئی وجود نہیں ہوتا, حقیقت نہیں ہوتی.
بلے, و ہر چی که موجود باشد حسن است.
اور جو کچھ بھی موجود ہے وہ احسن چیز ہے, شر نہیں ہے.
اونی که شما دارید میبینید نداشتن هاست.
اور جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جو شر کے طور پہ سامنے آتی ہے وہ چیز کا نہ ہونا ہے.
عدم کے عرض نمی شود.
جو چیز عدم ہوتی ہے جس کی حقیقت نہ ہو وہ عرض کب ہو سکتی ہے؟ سوال
ہے زیاد دانشون دوتا. خب
سوال این است که اگر ما وارثی بیشن شدیم چی علامتی باید در ما پیدا بشه؟
وارث حسین شریف. سوال یہ کہ اگر امام حسین کے وارث بن گئے تو اس کی نشانی کیا ہوگی, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اب ہم امام حسین کے وارث بن گئے؟
عزیز من بقلبت مراجعه کن, نشانی نمیخواد, نشانی در درون خودت
ہے, اس کا کوئی علامت سے تعلق نہیں ہے. آپ اپنے دل میں رجوع کریں, آپ کے اپنے دل میں موجود ہے کہ آپ امام حسین کے وارث بنے یا نہیں.
آدرس و مخی از کجا پیدا کنی؟
ایڈریس نہیں دیا جا سکتا اس کا کوئی راستہ.
آدرس فاروق خودت ہے,
تمام چیزوں کا ایڈریس آپ کے اپنے پاس موجود ہے.
ہر وقت دی قلب سارے میرے بہن سارا بدون مقداری وارثی.
جب آپ نے اپنے دل میں مراجعہ کیا اور دیکھا کہ آپ کا دل کھچ رہا ہے آئمہ کی طرف, ان کے راستے کی جانب سمجھ جائیں, آپ وراثت کے راستے پہ چلیں.
اگر انشاءاللہ توفیق باشه راجع به پیغمبر در ماه ربیع الاول حرف بزنم رو خواهم.
اگر انشاءاللہ خداوند تعالی میں توفیق دی ربیع الاول کے مہینے میں رسول اکرم کے بارے میں بیان کیا جائے گا تو اس میں تفصیل سے یہ بات بیان کروں گا.
یہ دنیا پہ زیارت وارث بهش نباشه بن گناہ نہ کنے.
سوال یہ ہے کہ وہ آدمی جس کے دل میں جنت اور جہنم کا کوئی تصور نہیں ہے, اس کے باوجود وہ گناہ نہیں کرتا, کیا یہ شخص جنت میں جائے گا؟ جواب یہ دے رہے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کہ جنت اور جہنم کا کوئی تصور نہ ہو, اس کے باوجود انسان گناہ نہ کرے.
ہاں پیدا کنید
ایسا کوئی آدمی ڈھونڈے,
یعنی هیچ امید نہ جہنمی هست نہ بهشت کی خبر کار بخواد میکنه دیگه,
یعنی نہ جس کو جہنم کا کوئی خوف ہوگا, جو جہنم کو سمجھتا نہ ہوگا جہنم حقیقت رکھتی ہے.
آزاد ہے
وہ تو آزاد ہے, پھر وہ کوئی اچھا کام کرے گا کیوں؟
لیبرل ڈیموکریسی,
جو چاہے وہ انجام دے.
تمام شد یاد باقی ما گفتیم دو تا.
آپ تمام برادران سے گزارش ہے خواران سے کہ اپنی نشستوں پہ تشریف فرما رہی ہے.
خوب مختار بوده مختار بوده.
سوال یہ کہ ابلیس کا سجدے سے منع کرنا اللہ تعالیٰ کی مسلحت تھی یا پھر نہیں, خود سے ہوا, اچانک ہوا؟
میخواید یہ چیزی بگیم؟
میں ایک جواب اس کا دیتا ہوں آپ کو.
اصلا وجود ابلیس در نظام خلقت ضرورت داره. خوب گوش کنید,
اس بات کو غور سے سنیے گا کہ وجود ابلیس کا, اس کو بھی رک جائیں, ابھی رک جائیں, اس کو روک دیں, ابھی روک دیں,
تھوڑی دیر روک,
ابھی تقسیم روک دیں. کہتے ہیں کہ ابلیس کا وجود اس کائنات کے نظام کے لیے ضروری تھا.
بلے
یہ ایک حقیقت ہے.
اگر ابلیس نبود وسوسه بود,
اگر ابلیس نہ ہوتا تو کسی کو کوئی وسوسہ ہوتا کبھی؟
اگر وسوسه نبود اختیار معنا داشت,
اگر وسوسہ نہ ہوتا تو اختیار بھی کوئی حقیقت نہ رکھتا.
اگر اختیار نبود زشت و زیبا و حسن و نمیدونم خوب و بد و اینا,
اگر اختیار نہ ہوتا تو پھر اچھائی برائی نیک بد ان تمام چیزوں کا کوئی مفہوم نہ تھا.
این اختیاری که دادند مستندشون وسوسه است.
یہ جو اختیار دیا ہے اس وجہ سے دیا ہے کہ وسوسه موجود ہے جس کی وجہ سے اختیار دیا ہے.
ہر کس در این عالم به جایی رسیده به برکت مبارزه با شیطان بوده.
یاد رکھیے گا کہ اس دنیا میں کسی انسان نے اگر کوئی مرحلہ پایا, کوئی مقام پایا, تو وہ صرف شیطان سے مقابلہ کرنے کے چکر میں پایا ہے.